الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روته وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز اسمه وجل شأنه في كتابه المجيد: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. حضرات گرامی، عزاداران مظلوم کربلا، گزشتہ 2 سال سے ہماری گفتگو جس موضوع پر چل رہی ہے وہ ہے کربلا انسانی کمالات کی انتہا، اور ہم مسلسل زیارت شریف عاشورہ کی شرح بیان کر رہے ہیں. زیارت عاشورہ کے جو حدیث قدسی ہے اس میں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی خاص زیارت ہے، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کا مرثیہ بھی پڑھا گیا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی فضیلتیں بھی بیان کیے گئے ہیں. گویا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فضیلتیں بھی ہونی چاہیے اور ذکر مصیبت بھی ہونا چاہیے. ہم نے 2 سال مسلسل زیارت عاشورہ کے ابتدائی فقروں کی شرح بیان کی، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ. ظاہراً باہر کوئی مشکل ہے، آپ حضرات اگر آگے آگے آ جائیں تو پیچھے آنے والوں کو مشکل نہیں ہوگی. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. اے حسین ابن علی، میری صلح بھی اس سے ہے جس سے آپ نے صلح کی ہے، اور میری جنگ بھی اس سے ہے جس سے آپ نے جنگ کی ہے۔ کل اس فراز پر مسلسل گفتگو کی گئی اور بہت ساری باتیں بیان کی گئیں۔ یہ فراز ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہماری محبتوں کی کسوٹی بھی حسین ہیں اور ہماری نفرتوں کی کسوٹی بھی حسین ہیں۔ یعنی حسین وہ کسوٹی ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ کس سے صلح کرنی ہے اور کس سے جنگ کرنی ہے، اور یہ جنگ شیعہ سنی کی جنگ نہیں ہے۔ اور جو فرمائیے گا، یہ جنگ شیعہ سنی کی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ جنگ انسانیت کی جنگ ہے۔ جس کے دل میں بھی انسانیت ہے وہ یہ جنگ لڑنے کے لیے آگے بڑھ جائے گا، کیونکہ حسین ابن علی نے شیعہ سنی کے لیے قربانی نہیں دی، حسین ابن علی نے مسلمان اور کفر کے لیے قربانی نہیں دی، بلکہ حسین ابن علی نے انسانیت کے لیے قربانی دی ہے۔ حسین ابن علی نے انسانیت کا درس سکھایا تھا، یہ الگ بات ہے کہ انسانیت کا اصل کمال یہیں پر پایا جاتا ہے، انسانیت کی اصل منزلیں یہیں پر دکھائی دیتی ہیں۔ کہاں ملے گی انسانیت ایسی کہ جہاں 3 دن روزہ رکھ کر یتیموں کو بھی دے دیا ہو، مسکینوں کو بھی دے دیا ہو، اسیروں کو بھی دے دیا ہو، یہاں ملے گی انسانیت؟ یہی ہیں جو درس انسانیت دیتے ہیں، اور جس میں بھی انسانیت نکل کے آ جائے حسین ابن علی اس کے ہیں۔ بہرحال اب گفتگو بہت ہی حساس مرحلے کی طرف جا رہی ہے، اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ بہت ہی حساس ہے۔ پوری کوشش کروں گا کہ حق تلفی بھی نہ ہو، تاریخ بھی بیان ہو جائے، اور جو مشکلات ہیں معاشرے کی ان کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ تو کوشش کروں گا کہ اشاروں کنایوں میں بات کروں، اور آپ حضرات انشاءاللہ اشارے بھی سمجھتے ہیں اور کنائے بھی سمجھتے ہیں۔ ایک سلامات پر محمد و آل محمد۔ ایک بات اور یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں جو کافی حد تک ضروری ہے، اس پر سوچئے گا۔ اہل بیت کے کچھ راز ہیں جو ہمارے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ زیارت عاشورہ اہل بیت کا راز ہے جو ہر کسی کے سامنے برملا نہیں کرنا ہے، توجہ فرمائیے گا، کیونکہ اہل بیت کی بعض زیارتیں ہیں جو راز نہیں، آپ سب کے سامنے برملا کیجئے، بتائیے ان کو کہ اہل بیت کون ہے۔ مگر زیارت عاشورہ ہر کسی کے سامنے برملا نہیں کرنی ہے، اور اس پر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ روایت میں خاص طور پر، روایت میں نہیں روایات میں خاص طور پر ہمیں یہ تاکید کی گئی کہ اہل بیت کے رازوں کو محفوظ کیا جائے اور اس سے بیان کیا جائے کہ جو اہل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تاریخ بیان نہ کی جائے، تو فرمائیے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقتیں بیان نہ کی جائیں، مگر حقیقت بیان کیسے کرنی ہے یہ ضروری ہے، تاریخ بیان کیسے کرنی ہے یہ ضروری ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب اگلے مرحلے پر آواز، ولعن اللہ آل زیاد۔ اب یہاں پر تھوڑا سا رک جائیے عزیزان گرامی، یہ مسئلہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے مسلمانوں کے درمیان۔ یہ لعنت ہے کیا؟ یہ براءت ہے کیا؟ یہ تبرع ہے کیا؟ اگر اس کو صحیح سے بیان کر دیا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی مسلمان لعنت نہ کرے، جو فرمائیں۔ اگر اس کو صحیح سے بیان کر دیا جائے، اس کو صحیح سے تبیین کر دیا جائے کہ یہ لعنت ہے کیا، یہ براءت ہے کیا، یہ وہ لعنت ہے کہ جو ہم نہیں کرتے بلکہ پروردگار کرتا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ میں اس کو بعد میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، پہلے مرحلے پہ بیان کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، لعنت میں نہیں کرتا، اور خود زیارت بھی یہی کہہ رہی ہے، لعنت میں نہیں کرتا، لعنت آپ بھی نہیں کرتے، بلکہ لعنت پروردگار کرتا ہے۔ پھر میں کیا کر رہا ہوں ولعن اللہ علی زیاد میں؟ میں کچھ نہیں کر رہا، بس دعا کر رہا ہوں، جو فرمائیے گا، میں کچھ نہیں کر رہا، میں بس دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار اس پر لعنت کر، میں لعنت نہیں کروں گا، لعنت وہ کرے گا۔ میں اس کی مثال دوں گا، بات واضح ہو جائے گی۔ جس طریقے سے میں صلوات نہیں بھیجوں گا، تو فرمائیے گا صلوات میں نہیں بھیجتا، میں بس دعا کرتا ہوں، صلوات وہ بھیجتا ہے. اور جب وہ صلوات بھیجتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا محمد یوں آل محمد، وہ کس سے کہے گا کہ صلوات بھیج. جب وہ صلوات بھیجنے پر آتا ہے تو حقیقت صلوات بھیجا کرتا ہے، ہم بس دعا کر رہے ہیں وہ حقیقت صلوات نازل کر رہا ہے، ہم بس دعا کر رہے ہیں وہ حقیقت لعنت نازل کر رہا ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. حضرات تو میرے گلے کی حالت دیکھ ہی رہے ہیں، تو بہت زیادہ سہارا چاہتا ہوں حضرات کا، صلوات کا. میں بار بار صلوات بھیجواؤں گا، آپ حضرات بار بار صلوات بھیجیے گا. ایک صلوات بار یہاں پر ایک بات اور بیان کروں عزیزان گرامی، یہ جو ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے ترتیب کے ساتھ، اصول دین پانچ ہیں اور فروع دین دس ہیں، اگر تھوڑی سی اس میں اصلاح ہو جائے، میں طالب علمانہ بات کر رہا ہوں، آپ علماء سے کہیے گا، پوچھیے گا میں نے صحیح کہا یا نہیں، تائید ہو جائے تو بتائیے گا، مخالفت ہو تو بتائیے گا. اصول دین پانچ ہیں، جی نہیں، اصول دین بہت زیادہ ہیں، اور فروع دین میں جو ہم بیان کرتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، تولا، تبرا. عزیزان گرامی، تولا اور تبرا فروع دین میں سے نہیں ہیں، توجہ فرمائیے گا، تولا اور تبرا فروع دین میں سے نہیں ہے، تولا اور تبرا اصول دین میں سے ہے، توجہ فرمائیے گا. تولا اور تبرا پر ہمارا پورا دین کھڑا ہوا ہے، اور جس پر دین کھڑا ہو جائے وہ اصول دین ہوتے ہیں، فروع دین نہیں ہوتے، توجہ فرمائیے گا. اگر اصول دین میں شمار کرنا ہے تو ایسے کہیے، نویں صلوات دسویں لعنت. میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا، نویں صلوات دسویں لعنت. تولا اور تبرا، صلوات اور لعنت میں زمین آسمان کا فرق ہے. تولا ایک دلی کیفیت ہے، اس کے اظہار کا نام ہے صلوات، فرمائیے گا. تبرا ایک دلی کیفیت ہے، اس کے اظہار کا نام ہے لعنت. پروردگار عالم کہ جو ہمارا خالق ہے، وہی ہمیں بتائے گا کہ کہاں لعنت کرنی ہے اور کہاں لعنت نہیں کرنی، کیونکہ لعنت کا اظہار ظاہر سے ہوتا ہے اور دل کا اظہار باطن سے ہوتا ہے. انسان کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال بھی جائے تو دل کی کیفیت کو کوئی نہیں بدل سکتا، تو فرمائیے گا، دل کی کیفیت کو کوئی نہیں بدل سکتا. اور حکم شرعی جو آتا ہے وہ ظاہر پر آتا ہے، باطن پر نہیں آتا. میں اس کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، حکم شریعت جو آتا ہے، حکم فقہی کی بات کر رہا ہوں، حکم فقہی جو آ رہا ہے وہ ظاہر پر آ رہا ہے، باطن پر نہیں آ رہا، دلی کیفیت پر بیان نہیں کرتا حکم فقہی. اس کو تھوڑا سا مزید وضاحت کے ساتھ بیان کروں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا، قد اطافو الرجل، دیکھا کچھ لوگ ایک شخص کا طواف کر رہے ہیں. اور اس روایت کو آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہوں تاکہ یہ روایت بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کر دی جائے. عزیزان گرامی، انسان کے تین بود ہیں، تین عنصر ہیں، تین چیزیں ہیں جن سے مل کر انسان بنا ہے، یا افکار ہیں، یا رفتار ہے، یا صفات ہیں. اور پروردگار عالم نے تینوں چیزوں کے لیے تعلیمات بیان کی، افکار کو اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے عقائد بیان کیے گئے، رفتار کو محدود کرنے کے لیے فقہ بیان کی گئی، صفات کو منظم کرنے کے لیے اخلاق بیان کیا گیا، اور سارا دین اسلام اور مذہب تشیع انہی چیزوں پر چل رہا ہے، یا عقائد ہیں، یا احکام اور فقہ ہیں، یا اخلاق ہیں. پیغمبر مسجد میں داخل ہوئے تو پیغمبر نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک شخص کا طواف کر رہے ہیں. پوچھا، ما ہاکذا، یہ کون ہیں؟ تو کسی نے کہا، یعلمو انصاب الرجل، یہ وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کے انصاب کو جانتا ہے، یہ لوگوں کی نسلوں کو جانتا ہے، یہ لوگوں کی تاریخ کو جانتا ہے، وقائع اور حادثات کو جانتا ہے. تو پیغمبر نے فرمایا، یہ کون سا علم ہوا کہ جس کے جاننے سے کوئی فائدہ نہیں، جس کے نہ جاننے سے کوئی نقصان نہیں؟ وہ تو فرمائیے گا،
अगर मैं किसी का नसब जानूं तो मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, अगर मैं किसी का नसब नहीं जानता तो मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला। पैगंबर ने फरमाया ये तो इल्म नहीं हुआ, ये फजल है, इल्म नहीं है। फिर पैगंबर ने फरमाया इन्नमल इल्मु सलासा, इल्म बस तीन है, आयात आयतुन मुहकमा व फरीजतुन आदिला व सुन्नतुन कायमा। उलमा ने बयान किया आयतुन मुहकमा से मुराद अकायद हैं, फरीजतुन आदिला से मुराद अहकाम और फिक है, व सुन्नतुन कायमा से मुराद अखलाक है। पैगंबर ये बता रहे हैं कि इंसान के तीन बोध हैं तो तीन तरह के तालीमात परवरदिगार आलम ने दी हैं। अकायद तुम्हारे फिक्रों को मुनज्जम करेंगे, फिक तुम्हारे आमाल को मुनज्जम करेगी, अखलाक तुम्हारे सिफात को मुनज्जम करेंगे। तवज्जो फरमाइएगा, फिक्र का ताल्लुक मेरे जाहिर से है, बातिन से नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा, अकायद का ताल्लुक मेरी फिक्र से है, मेरे जाहिर से नहीं है। अकायद मेरी फिक्र को मुनज्जम कर देंगे, फिक्र मेरे आमाल को मुनज्जम कर देगी, अखलाक मेरे सिफात को मुनज्जम कर देंगे। अब जो हुक्म शरई और हुक्म फिकही बयान होगा वो मेरे जाहिरी आमाल को महदूद करने के लिए होगा। तवज्जो फरमाइएगा, मेरी फिक्र को महदूद नहीं कर सकता। तवज्जो फरमाइएगा, मेरी फिक्र को महदूद नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया कि तकलीद उसूल दीन में नहीं है। तवज्जो फरमाए, तकलीद उसूल दीन में नहीं है, तकलीद फुरूए दीन में है। जो उसूल दीन का ताल्लुक इंसान की फिक्र से है कि जो इंसान की फिक्र को मुनज्जम करेगा। तुम्हारी क्या फिक्र होनी चाहिए ये तुम्हें सोचना है। तो फरमाइएगा, इसका तायुन तुम करोगे कि तुम्हें किस तरफ जाना है। ये फिक्र है जो इंसान को लेकर जाती है, तुम्हें इस तरफ जाना है या तुम्हें इस तरफ जाना है, यह तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर इस तरफ आना है तो हम बताएंगे कि कैसे आना है। तो फरमाइएगा, क्योंकि फिक्र इंसान को यह बताएगी कि मुझे कहां जाना है। अगर इधर जाना है तो हम बताएंगे कि तुम्हें किस तरह से आना है। अब तवज्जो फरमाइएगा, फतवा जो फकीह फतवा देता है वो हुक्म फिकही है। तवज्जो फरमाइएगा, वो हुक्म अकीदती नहीं है, वो हुक्म फिकही है जो मेरे जाहिरी रफ्तार को महदूद करने के लिए है। और ये हुक्म फिकही हुक्म खुदा है। तवज्जो फरमाइएगा, अगर ये सारी बातें आपके सामने बयान हो गई तो मैं वो फतवा बयान कर दूं जो उलमा का फतवा है कि किसी के मुकद्दसात की तौहीन करना हराम है। तवज्जो फरमाइएगा, हराम हुक्म फिकही है, हुक्म अकीदती नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा, हराम हुक्म फिकही है, हुक्म अकीदती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी फिक्र में भी उन जैसा हो जाऊं। तवज्जो फरमाइएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी फिक्र में भी उन जैसा हो जाऊं। लेकिन चूंकि हुक्म शरई है लिहाजा बयान कर दिया गया, ये वो हुक्म शरई है जो रिवायात में भी बयान किया गया, ये वो हुक्म शरई है जो रिवायात में भी बयान किया गया और आयात में भी बयान किया गया। फुकहा ने हमारे सामने बयान कर दिया, लेकिन मैं यहां पर इसकी वजाहत करता चलूं। फुकहा ने बयान किया है कि किसी के, तवज्जो फरमाइएगा, मैं नतीजा देना चाहता हूं, किसी के मुकद्दसात की तौहीन करना हराम है, मगर कोई जबरदस्ती हमसे किसी का एहतराम नहीं करा सकता। तो फरमाइएगा, किसी की तौहीन करना हराम है, और तौहीन है क्या यह बयान किया जाएगा। किसी की तौहीन करना हराम है, मगर हम जबरदस्ती किसी का एहतराम नहीं करेंगे, क्योंकि हम अगर किसी को सही नहीं समझते तो एहतराम भी नहीं करेंगे। और अगर किसी की तौहीन नहीं समझ रहे, मैंने गुज़श्ता बरस ये जुमला कहा था, अगर किसी की तौहीन नहीं कर रहे तो ऐसा नहीं है कि हम आपसे मरऊब हो गए हैं। तो फरमाए, ऐसा नहीं है कि हम आपसे डर गए हैं, हम आपसे डर के ऐसा नहीं है कि किसी की तौहीन नहीं कर रहे, बल्कि हमारे अहले बैत की तालीमात ये हैं कि ऐसा ना किया जाए। जिनके दीन पर हम चल रहे हैं, जिनके मजहब पर हम चल रहे हैं, उन्होंने हमें यही रास्ता दिया है, ऐसे चलना है और ऐसे नहीं चलना। यहां पर अपनी बरात का इजहार कर देना है, यहां पर हमारे अपनी बरात का इजहार नहीं करना। हम अहले बैत के हुक्म के ताबे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें यह रास्ता दिया है, लिहाजा यही रास्ता चलते हुए आगे चलेंगे। ये लानत करना ना करना हुक्म फिकही है, मगर खबरदार, हुक्म फिकही का इस तरह से बयान करना हमारी फिक्रों के तजलजुल का सबब ना बन जाए। तवज्जो फरमाए, हमारी फिक्रों के तजलजुल का सबब ना बन जाए। तारीख भी बयान होगी, حقیقت بھی بیان ہوگی، زیارت عاشورا کی شرح بھی بیان کی جائے گی، مگر کوئی اس کو توہین نہ سمجھے، کیونکہ جو کچھ بیان کیا جائے گا وہ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے اور آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ عمولی کا جملہ عرض کر دوں کہ بعض جوان اس مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں اچھا سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے ہم انہیں اچھا، توجہ فرمائیں، کیونکہ وہ اچھے نہیں ہیں لہذا نہیں سمجھتے اچھا۔ اگر ہم بھی انہیں اچھا سمجھتے تو ہمارے دو مذہب کیوں ہوتے، توجہ فرمائیے گا، دو مذہب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم نہیں مانتے آپ مانتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم مانتے ہیں آپ نہیں مانتے، اور اس کا اس میں کوئی یہ اتحاد کی فضا کے برخلاف بھی نہیں ہے، اتحاد یہ نہیں ہے کہ میں اسے اچھا کہوں جسے آپ برا کہتے ہیں، توجہ فرمائیں، یا جسے آپ اچھا کہتے ہیں میں اسے اچھا کہنے لگوں، یا میں جسے میں برا سمجھتا ہوں آپ برا کہنے لگیں، اتحاد یہ ہے جو مشترکات ہیں اس پر ایک ہو جائیں، جو اختلافات ہیں انہیں پکڑے رہیں، آپ ہم نہ بن جائیں، ہم آپ نہ بن جائیں، آپ رہیں ہم رہیں، توجہ فرمائیں، اور جو ہمارے مشترکات ہیں اس میں ایک ہو جائیں۔ اب یہ ساری باتیں میں نے مقدمات بیان کر دیے، مجلس لائیو جا رہی ہے اس کی خاطر تاکہ جو بعد میں مشکلات پیش آئیں خدا نہ کرے تو پھر اس میں ہمارے لیے مشکل پیش نہ آئے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ اب آج بہت زیادہ وقت نہیں لے پاؤں گا، ولعن اللہ آل زیاد، توجہ فرمائیں، روایات میں زیارتوں میں بہت ساری آلوں پر لعنت کی گئی ہے، توجہ فرمائیے گا، روایات میں زیارتوں میں بہت ساری آلوں پر لعنت کی گئی ہے، مگر بس ایک آل ہے جس پر صلوات بھیجی گئی ہے، کتنی ساری آلوں پر، کتنے سارے بنوؤں پر لعنت کی گئی، مگر جب صلوات کا مرحلہ آیا تو بس ایک جملہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا محمدی و آل محمد، پروردگار کیا تو کسی اور کو صلوات کے قابل نہیں سمجھتا، جو فرمائیں لعنت اتنی ساری، صلوات ایک پروردگار عالم آواز دے گا۔ میں یہی بیان کرنا چاہتا ہوں، سب کے دروازوں کو چھوڑ کر اہل بیت کے دروازے پہ جھک جاؤ، ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ کیونکہ ظلمتوں میں کثرت ہے، نور میں وحدت ہے، جو فرمائیے گا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، آپ نے مختلف زاویوں سے یہ بات سنی ہوگی، اس زاویے سے سنیے گا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمتوں میں کثرت پائی جاتی ہے، توجہ فرمائیے گا، ظلمات جم کا صیغہ ہے، جم کا لفظ ہے، کم سے کم تین ظلمتوں پر دلالت کر رہا ہے، جو کثرت پر دلالت کر رہا ہے، یہ آیت بیان یہ کر رہی ہے کہ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے کہ جو کثرتوں سے نکال کر وحدتوں کی طرف لے کر چلا جاتا ہے، لعنت میں کثرت پائی جاتی ہے، صلوات میں وحدت پائی جاتی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ دیکھنے میں 14 ہیں ویسے ایک ہی نور ہے، ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر اپنی اس گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، عزیزان گرامی، جب آپ زیارت عاشورہ دیکھتے ہیں تو کچھ طرح کی لعنتیں ملتی ہیں، ایک لعنت فرد پر ہے، فلاں پر لعنت، شمر پر لعنت زیارت عاشورا میں، ابن مرجانہ پر لعنت زیارت عاشورا میں، لیکن کہیں کہیں ایک فرد پہ نہیں بلکہ پورے خاندان پہ لعنت کی گئی ہے. توجہ فرمائیے گا، ایک فرد پہ نہیں پورے خاندان پر لعنت کی گئی ہے. یہ وہی مورد ہے، ولعن اللہ آل زیاد، یعنی جہاں پر سارا خاندان اہل بیت کے مقابل پر آ جائے وہاں پروردگار عالم نے سارے خاندان پر لعنت کی ہے، ایک فرد پر لعنت نہیں کی ہے. کہ پروردگار عالم کسی پر ظلم نہیں کرتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ سارا خاندان اہل بیت کے مقابل پر آ کے کھڑا ہو گیا ہے، ولعن اللہ آل زیاد. اب یہاں پر ایک اور بات بیان کروں عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہے امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں کتنے گروہ تھے؟ یہاں پر یہ بات بیان کرنے کے بعد گفتگو کو تمام کروں گا، کل بڑھاؤں گا اپنے گفتگو کو. امیر المومنین کے زمانے میں کتنے گروہ تھے جو امیر المومنین کے مقابل پر تھے؟ اور یہاں یہ بات بھی بیان کر چکا ہوں، بس اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں جب پیغمبر کے زمانے میں، آپ مجھے بتائیے منافق تھے یا نہیں تھے؟ منافق تھے. اگر آپ کہیں کہ منافق نہیں تھے تو سورہ منافقون کیوں ہے؟ سورہ منافقون کا وجود یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں منافقین تھے، لیکن جیسے ہی پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئیں منافقین غائب ہو گئے، اور پھر جیسے ہی امیر المومنین سامنے آئے سن 35 ہجری میں منافقین سامنے آ گئے. کہاں گئے منافق؟ آیا چلے گئے منافق 25 سال تک؟ کہاں چلے گئے؟ کہاں غائب ہو گئے؟ تھے یا نہیں تھے؟ کہاں گئے؟ پیغمبر کے زمانے میں تو تھے، پیغمبر کے بعد بالکل غائب ہو گئے، اور پھر جیسے ہی امیر المومنین آئے پھر منافق سامنے آ گئے. یہ کہاں گئے؟ بڑے بڑے عہدوں پر تلاش کرو. کیونکہ جب انہیں عہدہ مل گیا تو ابھی منافقت کیسی فرمائیں، اور پھر جب امیر المومنین علیہ السلام سامنے آئے تو پھر منافق سامنے آ گئے. مسلمانوں سے 3 جنگیں ہوئی ہیں، 3 جنگیں امیر المومنین کے زمانے میں ہیں، اور اس پر لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے زمانے میں 3 گروہ تھے. جی نہیں، 3 گروہ نہیں تھے، 4 گروہ تھے. اگر یہ چوتھا گروہ نہ ہوتا تو یہ 3 گروہ بھی نہ ہوتے. ناقصین، قاسطین، مارقین، یہ 3 گروہ بیان کیے گئے، اصحاب جمل، اصحاب صفین، اصحاب نہروان. لیکن اگر یہ چوتھا گروہ نہ ہوتا تو نہ اصحاب صفین ہوتے، نہ اصحاب جمل ہوتے، نہ اصحاب نہروان ہوتے. کون سا گروہ ہے؟ ناقصین، قاسطین، مارقین اور ساکتین. ناقصین، قاسطین، مارقین، ساکتین، یعنی خاموش رہنے والے. توجہ فرمائیے گا، اگر یہ خاموش رہنے والے نہ ہوتے تو یہ 3 گروہ بھی نہ ہوتے. در حقیقت یہ خاموش رہنے والے ہی تھے کہ جنہوں نے 3 گروہوں کو زمینہ فراہم کیا اور انہوں نے ظلم کیا، اور اب یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ پھر اس ظلم میں سے ہرملا نکلے، اس ظلم میں سے ابن مرجانہ نکلے، اس ظلم میں سے شمر نکلا. آپ مجھے بتائیں پیغمبر کے آنے سے پہلے ابو جہل پایا گیا مگر شمر کبھی بھی نہیں ملا. جتنے بھی شمر ہیں سب پیغمبر کے آنے کے بعد ہیں، جتنے بھی ابن مرجانہ ہیں سب پیغمبر کے آنے کے بعد ہیں، جتنے بھی یزید ہیں سب پیغمبر کے آنے کے بعد ہیں. یہ کیا ہوا؟ پیغمبر کے آنے کے بعد تو یہ سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے تھا، یہ مسئلہ بڑھ کیوں رہا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، پیغمبر کے آنے کے بعد یہ مسئلہ ختم ہونا چاہیے تھا، بڑھ کیوں رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب پیغمبر ایک ابر رحمت ہیں، توجہ فرمائیے گا، جب بارش برستی ہے بارش ہریالی پر برسے تو اسے ہرا بھرا کر دیتی ہے، لیکن جب یہی بارش کچرے پر برستی ہے تو اس میں سے مزید بدبو آنے لگتی ہے. شمر پائے تو جاتے تھے مگر شمر اپنی حقیقت کو ظاہر نہیں کر پا رہا تھا، ابن مرجانہ اپنی حقیقت کو ظاہر نہیں کر پا رہا تھا، لیکن جب پیغمبر آئے اور آگے آلے پیغمبر آئے تو حقیقت شمر بھی آیا ہو گئی، حقیقت ابن مرجانہ بھی آیا ہو گئی. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. لیکن ہاں جو بدل سکتا تھا، اگر کوئی بدل سکتا تھا تو اسے بدل دیا انہوں نے، اور لمحے میں بدلا۔ جا رہے تھے کربلا کی طرف، اور جو نہیں بدل سکا اسے بھی آخری منزل پر پہنچایا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں آج حق نہیں ادا کر پا رہا، میری کچھ طبیعت صحیح نہیں ہے یا کچھ اور مسائل، لیکن یہ جملہ یاد رکھیے گا، ساری مجلس بھول جائیے گا، یہ جملہ یاد رکھیے گا، حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں دونوں افراد کو اپنے عروج پر پہنچایا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، دونوں افراد کو اپنے عروج پر پہنچایا ہے، جو حسین کے ساتھ تھے انہیں بھی اپنے عروج پر پہنچایا، اور جو حسین کے مخالف تھے انہیں بھی اپنے عروج پر پہنچایا۔ جتنا ظلم کر سکتے ہو ظلم کرو، تاکہ تمہارا ظلم آیا ہو جائے قیامت تک کے لیے، اور جو میرے ساتھ ہے وہ تو ہے ہی میرے ساتھ۔ اور حسین ابن علی نے دونوں کو اپنے عروج پر پہنچایا، جو بھی بدل سکتا تھا حسین ابن علی نے اسے بدل دیا۔ جا رہے تھے کربلا کی طرف، ایک شخص ہے جو حسین سے بچ کے چل رہا ہے، کون ہے؟ زہیر ابن قیم۔ جہاں پر امام کا خیمہ لگتا ہے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ زہیر ابن قیم عثمانی مذہب کے ہیں، یہ عثمانی مذہب کیا ہے کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا، شیعہ نہیں ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کو قصور وار سمجھتے ہیں۔ عثمانی مذہب کے لوگ یہی تھے جو کوفے میں تھے، امیر المومنین علیہ السلام کو قتل عثمان کا قصور وار سمجھتے تھے۔ زہیر اس گروہ سے تعلق رکھتے تھے، امیر امام حسین علیہ السلام سے بچ کے چل رہے ہیں، جہاں خیمہ لگاتے ہیں زہیر خیمہ کہیں اور لگاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا کہ دونوں کا آمنا سامنا ہوا، اور پھر تاریخ نے بیان نہیں کیا کہ ہوا کیا، بس اتنا بیان کیا ہے کہ زہیر جب گئے ہیں تو پریشان تھے، جب باہر نکلے ہیں تو مطمئن تھے۔ اور اس کے بعد پھر زہیر نے آنے کے بعد کہا کہ میں جا رہا ہوں، اپنی زوجہ کو ودا کیا، اور پھر کہہ دیا جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ آ جائے، اور زہیر ابن قین امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چل دیے۔ کچھ دور آگے بڑھے، کسی نے کہا اللہ اکبر، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے والے نے کہا کہ نخلستان نظر آ رہا ہے، لیکن اب جو آگے جا کے دیکھا تو کیا دیکھا، حر اپنے لشکر کے ساتھ آیا ہے۔ اور پھر حر نے آ کر امام کو روکا، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہوا، امام کہنے لگے جاؤ حر تم اپنی نماز پڑھو، ہم اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں آقا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو چھوڑ کر اپنی نماز پڑھوں۔ اسی اثنا میں حسین نے دیکھا کہ حور کا لشکر پیاسا ہے، کہنے لگے اس کل قوم ورش کل ورش فل خیلا ترشیفہ، انہیں بھی پانی پلاؤ اور ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں بہت پیاسا تھا، اتنا پیاسا تھا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، میں اٹھ کر پانی بھی نہیں پی سکتا تھا، یہ اطلاع حسین تک پہنچی۔ وہ کہتا ہے حسین خود آگے بڑھ چلو سے مجھے پانی پلایا۔ آپ نے دیکھا کتنا کریم آقا تھا۔ کاروان اور آگے بڑھا، ایک موقع پر حسین کا رہوار رکا، بہت کوشش کی کہ آگے بڑھ جائے مگر نہیں بڑھا۔ کہنے لگے ہا ہونا منا خو رکابنا و مصفق و دبائنا، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارا خون بہایا، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر زہیر امام کے ساتھ ہیں۔ شب عاشور آئی، امام کہنے لگے جس کو جانا ہے چلا جائے۔ دو افراد کھڑے ہوئے ہیں، مقتل نے لکھا ہے، امام نے کہا جس کو جانا ہے چلا جائے، ایک طرف سے زہیر کھڑے ہوئے، نماز کا وقت ہوا زہیر کھڑے ہو گئے، ایک طرف سے سعید ابن عبداللہ حنفی کھڑے ہو گئے۔